السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آية نمبر 97. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے: یا غلام احفظ اللہ یحفظک. ترمذی، حدیث نمبر 2516. آج کے محاضرہ کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، عبادت اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے کون کون سے اثرات ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر عظیم اور ثواب عظیم رکھا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی میں عبادت کے یہ اثر پائے جاتے ہیں، ہم نے یہ اثر حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان اثرات کو حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. عبادت کی تعریف میں جیسا کہ علماء فرماتے ہیں: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كي مشهور أو معروف تعريف هي عبادتك كي جامع نام هي هر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، چاہے یہ چیز اقوال ہوں یا اعمال ہوں، چاہے یہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. اقوال دو قسم کے ہیں، اعمال دو قسم کے ہیں، ظاہر اقوال اور باطن اقوال، اور اعمال بھی ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر اقوال کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صبح و شام کی اذکار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنا، یہ سب زبان کے اقوال ہیں جو ساری کی ساری عبادات ہیں. باطن قول کیا ہے؟ دل سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ زبان کے اقوال ہیں. اور ظاہر عمل ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، والدین سے حسن سلوکی، یہ سارے کے سارے ظاہر اعمال ہیں. اور باطل اعمال دل کے اعمال ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن اعمال میں، عبادات میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈر، امید، محبت اللہ تعالیٰ سے، خوف، خشوع، خضوع، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات ہیں لیکن ظاہر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں، باطن ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے، بدن سے نہیں ہے. اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، اور یہ اجازت یا تو قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہونی چاہیے، صحیح حدیث میں ہونی چاہیے. اور اس اجازت کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر فعل امر ہو، حکم ہو. اس کی مثال وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں. اسے کہتے ہیں الحکم، یا فعل امر ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز قائم کرنی ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے استحباب، یہ تو فرض کے لیے ہے، نماز فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں پانچ نماز، پانچ نمازیں جو دن و رات میں پڑھتے ہیں فرض نمازیں ہیں. اور دوسری قسم ہے فعل امر کی استحباب کے لیے. اس کی مثال صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخر میں فرماتے ہیں جو چاہے. فعل امر تو ہے پڑھو، لیکن فرض نہیں ہے دو رکعت مغرب کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنا، یہ مستحب ہے، کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتے تو گناہ نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں استحباب. اجازت کی دوسری صورت ہے اگر اللہ تعالی کسی شخص کی تعریف کرے کسی قول یا عمل کی وجہ سے. اس کی مثال اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اپنی نظریں، اپنی منتیں پوری کر دیں، وفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو نظروں کی، جو منتوں کی وفا کرتے ہیں، انعقاد کی بات پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کرنا عبادت ہے، نظر عبادت ہے، دلیل یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم یا ثواب ملنے کا وعدہ کرے کہ فلان عمل میں فلان اجر ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو صبر بھی عبادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صبر عبادت نہیں ہے، ہم صبر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ صبر بھی عبادت ہے، عبادت کی ایک صورت ہے. شرع لهم من الدین، دین میں یاد رکھیں دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا، دین اسلام جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات. اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ان میں سے دو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک عباد کے حقوق ہیں، حقوق العباد. عقائد اور عبادات اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ مخلوق کے حقوق ہیں، مخلوق کا حق ہے آپ کے اوپر. عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا عربی زبان میں، عقدہ. عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. اور عقیدہ کا مطلب ہے ہر وہ علمی مسائل، عملی نہیں، علمی مسائل جن کے اوپر انسان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اور ان کی بنیاد پر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بنا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یا ان کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں، انہیں کہتے ہیں عقائد. عبادات وہ عملی مسائل ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، جو ایک رشتہ قائم کر دیتے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، جن سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عبادات۔ اور عبادات جیسے میں نے ابھی بیان کیے، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ پھر معاملات، انسان کا تعلق ہے دوسرے انسان کے ساتھ یا دوسری مخلوقات کے ساتھ، اس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ سارے سارے معاملات ہیں، اور ان جیسے دیگر چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ نہیں کیا، سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے۔ 13 سال پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں انہی عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت کی، پورے 13 سال۔ پھر عبادات ظاہری طور پر نمایاں ہوئے مدینہ میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب مدینہ میں ہوئے۔ جب ایمان مضبوط ہو گیا، ایمانیات کو صحابہ کرام سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جنت سے ان کو جوڑ دیا، پھر عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا۔ اب آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کس سے شادی کرنی، کس سے نہیں کرنی، یہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جسے شادی کرنا چاہے کر لے، جو کھانا چاہے کھا لے، جو پینا چاہے پی لے۔ سیکولر لوگ وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں۔ ہندو میں سیکولر موجود ہے، یہودیوں میں بھی موجود ہیں، نصارہ عیسائیوں میں بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے باطل ادیان ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادات صرف اور صرف مسجد کے اندر محدود ہے، معاملات، دنیا گزارنے کا طریقہ آپ ہر انسان کا اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ یہ زیادتی ہے والله۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا انسان کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ دین کا ایک تہائی حصے کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے دین سے، دین کا ایک تہائی حصہ، معاملات کو۔ آپ نے جو کھانا ہے کھائیں سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آپ نے جو پینا ہے پیئے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آپ نے شادی کریں جہاں پر بھی کریں جائز ہے سوائے ان چیزوں کو، ان عورتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑ دیا ہے، آپ فرم برداری کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو آپ کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت جو آج ہمارا موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہم کیا جانتے ہیں عبادت کے متعلق؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے، عبادت میں راحت اور سکون ہے، عبادت میں کامیابی ہے، عبادت میں سعادت ہے، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے عبادات کے اثرات ہیں، عبادت کے اثر ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، جو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ابھی عبادت کے اثرات جو ہیں، یاد رکھیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک عام اثرات، عام اثر، نمبر دو خاص۔ اور عبادت کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب رکھا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی کو عبادت کا اثر کہتے ہیں۔ عام اثر عبادت کے وہ اثر ہیں جو ہر عبادت میں پائے جاتے ہیں، ہر عبادت میں، کوئی بھی عبادت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو عام اثرات جو میں بیان کرنے والا ہوں، انشاءاللہ یہ اثر آپ کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم اثر عبادت کا عام اثر جو ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی, زمین کے اوپر خلافت, دین کی تمکین, امن و امان کا برپا ہونا اور قائم ہونا, اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جانا. یہ پانچ چیزیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ویبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سورة النور آیت نمبر 55 اور 56. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے, اور عمل صالحات یاد رکھیں عبادات ہیں. کیا وعدہ ہے؟ نمبر 1, لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. خلافت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا اس طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی ہے. ہم سے پہلے صحابہ کرام تھے, سلف صالحین تھے, اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے خلافت عطا فرمائی ہے ویسے ہمیں بھی عطا فرمائے گا, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور صحابہ کرام سے پہلے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خلافت عطا فرمائے گا. دوسرا وعدہ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. تمکین ہوگی دین کی, اس دین کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس مطلب ہے دین کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, دوسرا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ وہ دین جس میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ سے. اور جو دوسری قسم کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. تو دین کی تمکین ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور مومنوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی, یہ بد امنی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ایک ماحول قائم کر دیں گے اس امت کے اوپر جس میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور شرط صرف ایک ہے, تین وعدے ہیں, شرط ایک ہے, یعبدوننی میری ہی عبادت کریں. اور اس شرط میں ایک قید بھی ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہریں, کسی ذات کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت, ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ ہی نہیں سکتی اس زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہوئے کہتے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. بے نمازی ہو کر ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. نماز پڑھو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کیونکہ نماز قائم نہیں کر سکتے, زکوٰۃ اب نہیں دے سکتے جب تک کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی شرط پوری نہ ہو. ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں, جب تک وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی قید کو پورا نہیں کر سکتے ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی زکات دے سکتے ہیں. اور نہ ہی یہ دو عبادات جو سب سے بڑی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, دوسرا اور تیسرا رکن ہے یہ. اگر ان دونوں کو ہم قائم نہیں کر سکتے بغیر واطیع الرسول کے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو پھر دوسری عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں جو ان کے بعد والے عبادات ہیں من باب اولا, ان عبادات کو ہم قائم نہیں کر سکتے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. دوسرا عظیم اثر عبادت کا جو عام اثر ہے، حیات طیبہ، بہترین زندگی. مومن سن لے، بہترین زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ بہترین زندگی، خوشی والی زندگی، برکت والی زندگی، امن و امان اور سلامتی والی زندگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا، جس نے بھی صالح عمل کیا، نیک عمل کیا. میں نے ابھی بیان کیا کہ عبادت، عمل صالح عبادت ہے. عمل صالح تب تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو شرطیں نہ پائی جائیں، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من عمل صالحا، جس نے بھی صالح عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے. وہو مؤمن، یہاں پر قید ہے، ایمان کے ساتھ، یعنی توحید کے ساتھ، کیونکہ عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، میں جیسے آگے بیان کروں گا. فلنحيينه حياة طيبة، ہم ضرور ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، حياة طيبة، اور اس کے ساتھ ولنجزينهم اجرهم، اور جو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، باحسن ما كانوا يعملون. آپ جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ساری برابر نہیں ہیں. بعض اوقات انسان بڑے جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے، وہ بعض اوقات سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ باحسن ما كانوا يعملون، جو عبادت آپ نے بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے، جذبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اخلاص اور اتباع کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے عبادت کی، اسی کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ہر عبادت کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ ہے. تیسرا عام اثر، مصیبتوں سے حفاظت. جتنی مصیبت ہے اس مومن کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا، میں حفاظت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے، رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت. سید عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں، بیٹھے ہیں، یا غلام ان علمک کلمات، اے پیارے بچے، چھوٹے بچے، چند باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ دین کو سمجھو، دین کا مطلب کیا ہے، اور ان تین چیزوں کا مجموعہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر شر سے، ہر مصیبت سے. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب عبادت کے خاص اثرات، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے. یہ ہر عبادت کے لیے خاص اثر ہیں، مختلف اثر ہیں، جو میں مختلف اس میں برکت ڈالی ہے. نمبر ایک، تقوی. تقوی کا کیا اثر ہے مومن کی زندگی میں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، یہ تقوی کا ایک حصہ ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ کے وحی پر عمل کرنا، اور وحی قرآن مجید کی صورت میں اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کی تیاری کرنا. یہ تقوی ہے، مجموعہ ہے تقوی ان چار چیزوں کا. تقوی سے کیا ملے گا؟ صلاح الأعمال آپ کے عمل اللہ تعالی صالح کر دے گا. مغفرت الذنوب سارے گناہوں کی بخشش. الفوز العظیم بہترین عظیم کامیابی. المخرج من الضیق پریشانیوں اور تنگی سے نجات حاصل کرنا. الرزق من حیث لا يحتسب ایسا رزق عطا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے متقی کو جس نے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تکفیر السیئات گناہوں کی بخشش. یجعل له فرقانا حق اور باطل کی تمیز اور علم نافع کی سہولت. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ بنا دیتا ہے. پریشانیوں سے آسان راستہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس مصیبت سے کوئی نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں. آپ نے تقوی اختیار کرنے راستہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق کی تنگی ہے تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حرام کو چھوڑ دو. اپنی زندگی اگرچہ تھوڑی ہے تھوڑا مال ہے تھوڑی دولت ہے چھوٹا گھر ہے گاڑی نہیں ہے سائیکل ہے آپ کے پاس لیکن تقوی آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ يرزق من حيث لا يحتسب آپ کے گمان میں نہیں ہوگا آپ کا رزق آپ کے قدموں میں آ کے آ جائے. اس کا مطلب ہے گھر میں سوتے رہیں اور یہ کہیں کہ رزق آئے گا تقوی کافی نہیں آپ نکلے باہر کیونکہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگ دستک دے کے دروازے کو آپ کو آ کے پیسہ دیں گے رزق دیں گے ہرگز نہیں. تقوی کی حقیقت میں توکل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے شرعی اسباب پر عمل کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہا تھا اونٹ کو چھوڑا اور چلے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں بات سنو کس کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. اس شخص نے کہا اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها ثم توکل اسے باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو پھر بھروسہ کرو. تو باندھنا شرعی اسباب ہے تو باندھ تو سکتے ہو نا اس کو باندھو پھر چلے جاؤ. اگر چوری ہو گئے بعد میں تو بات کی بات ہے لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ تو کرو اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یہ توکل کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا آگے فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے ساری زندگی. یجعل له من امره یسرا جاب میں کوئی مشکل ہے آسان بیوی بچوں میں کوئی مشکل ہے آسان رشتہ داروں میں کوئی مشکل ہے آسان دشمن کی کوئی مشکل ہے وہ بھی آسان. یجعل له من امره یسرا اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ویعظم له اجرا اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو دگنا کر دے گا عظیم کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے. کیا فرقان؟ تمیز حق اور باطل کی فرق جان لیں گے آپ یہ حق ہے باطل ہے. آج امت میں یہ مصیبت ہے کہ حق باطل بن گیا اور باطل حق بن گیا کوئی تفریق نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے ہر گروہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے تو حق اور باطل کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دے گا اس تقوی کی برکت سے کہ حق اور باطل کو آپ پہچان لیں گے. آج توحید کو کوئی سمجھنے والا نہیں. شرک کو توحید کہتے اور توحید کو شرک کہتے ہیں سبحان اللہ. یعنی جس مقصد کے اللہ تعالیٰ سے انسان کو پیدا کیا ہے جن نے اس کو پیدا کیا ہے اسی میں غلطی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة كلا تعالى پیدا کیا ہمیں. عبادت کیسے کریں؟ مرضی سے کریں، جس کی کریں، جب کریں، یا اس کے کوئی حدیں بھی ہیں شریعت میں؟ عبادت کرنا تو جانتے ہیں، حدیں کیا نہیں جانتے ہم. یہ فرقان کب آئے گا؟ جب دل میں تقویٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیاوی علم ہے یا دین کا علم ہے، بغیر تقویٰ کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. آسانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. خاص اثر عبادت کا استغفار. استغفار عبادت ہے، اور استغفار کے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اثر رکھی ہے مومن کی زندگی میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے، 950 سال. اور پھر اس دعوت میں جب انہوں نے انکار کیا تو دیکھیں کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقلت، اے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو یوں کہا، استغفر ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہے. غفور نہیں فرمایا، غفار. دونوں میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے کہ معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرے گا. تم گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا رہے گا. انہ کان غفارا. مومن اچھی طرح سن لے، آج قباحت اس میں نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ نہیں کرتے. آپ گناہ کریں، توبہ کریں. انہ کان غفارا. صرف اتنی نہیں، بار بار گناہوں کی معافی بھی ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے بارش برسے گی، موسلادار بارش، خیر و برکت کی بارش، رحمت کی بارش. صرف اتنی نہیں، وہ یمددکم باموال، مال کی ضرورت ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وبنینا، اور نرینا اولاد بھی. اموال و اولاد نہیں فرمایا، وبنینا اور نرینا اولاد. کسی کی تمنا کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمائے گا. اتنی نہیں، واجعل لکم جنات، تمہارے دنیا میں جنت اور باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا. واجعل لکم انہارا، تو تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا. جنت میں مرنے کے بعد اور دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ارے ہم اس مومن نے کیا کیا ہے، استغفر اور استغفار کیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. مغفرت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 84 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں، بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے کے آیا، وعمل صالحا، اور نیک و صالح عمل کیا، ثم اهتدى، پھر ہدایت کے راستے پر چلتا رہا استقامت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے کافی نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایمان اور عمل صالح بھی شرط ہے، اور استقامت بھی شرط ہے. زبان سے استغفار کر دیا یہ کافی نہیں ہے، جزاک اللہ خیر، یہ کافی نہیں ہے. تو عمل بھی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. دوبارہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر کوشش کرو. تیسری مرتبہ ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر کوشش کرو. اگر 10 مرتبہ کے بعد تو چھوڑ ہی دو گے نا، کبھی تو چھوڑے گا نا اس گناہ کو. کوشش کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے. نماز کا اثر، ہمیں اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ نماز کا اثر کیا ہے. نماز دین کی بنیاد ہے، عمود الاسلام، ستون ہے دین کا. اگر دین پر قائم رہنا ہے تو نماز پڑھو، اس کا یہ مطلب ہے. دین کا قیام نماز سے ہے. اگر دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو 5 وقت. برائی اور بدی سے نماز روکتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر اور نماز قائم کرو شرط یہ ہے پہلے اور نماز قائم کرو بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے بدی سے برائی سے نماز بندے اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے سورۃ الفاتحہ میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم میرے بندے میری تعریف کی میری تمجید کی مالک یوم الدین میرے بندے میرے بڑھائی بیان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں اس دن الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پورا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا وعدہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں تو نماز سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے موحدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج ہم خود دیکھ لیں کہ کیا اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے اگر مومن ہے تو نماز ہی ہوگی اگر ایمان میں کمی تو پھر کچھ اور چیز ہوگی نماز میں راحت اور اطمینان ہے جزاک اللہ خیر نماز میں راحت اور اطمینان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال اے بلال اٹھو نماز قائم کرو ہمیں سکون اور راحت چاہیے نماز میں راحت اور سکون ہے آج مومن کی زندگی میں اگر نماز پڑھنے کے بعد راحت اور سکون ملتا ہے تو اس کا ایمان الحمدللہ ابھی باقی ہے دنیا آخرت کی فلاح مؤذن کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور جو نماز پڑھتا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے سارا دن آج جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ آپ ساتھ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن مسجد اندر جگہ نہیں ہوتی لوگ باہر دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صبح فجر کی نماز کے وقت دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر آخر وجہ کیا ہے کیا جمعہ کا نماز کا رب دوسرا ہے فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے یا فجر کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے روزے کا اثر الصیام جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بچاؤ ہے اوڑھ ہے کس چیز سے عذاب سے بدکاریوں سے نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے روزہ شہوت کا بہترین توڑ ہے ناجائز شہوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے استطاعت شادی کر لے فانه احسن للفرج واغض للبصر تو اس کے لیے بہتر ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اور اپنی آنکھ کو حرام سے بچانے کے لیے ومن لم يستطع وہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے فعليه بالصوم تو وہ روزے رکھے فإنه له وجاء تو روزے سے اس کی شہوت نجائز شہوت ٹوٹ جائے گی ایک اوڑھ ہے حرام سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے روزے میں صبر کی تربیت ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے اسلامی بھائی چارہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزے سے امیر بھی رکھتے ہیں مسکین بھی رکھتے ہیں امیر کو پتہ لگتا ہے زندگی میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت الحمد امت پر بہت ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے پیاس ہوتی کیا ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک یہ ہوتی ہے پیاس یہ ہوتی ہے جب مغرب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے زبان سوکھ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کا سارا سال ایسے گزرتا ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہماری طرح وہ بھی مسلمان ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے روزے کے ساتھ آتا ہے پھر زکوٰۃ الفطر بھی ہے جو فرض ہے رمضان کے بعد، تو مومن دل کھول کے فقیروں کو دیتا ہے، جیسے اسلامی بھائی چارہ کا قیام ہوتا ہے. روزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، روزے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جسے روزہ رکھا رمضان میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. محرمات سے اجتناب کا بہترین طریقہ، جھوٹ، فریب، بد عملی، ان سب سے بہترین طریقہ بچنے کا جو ہے وہ روزے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. جو بےہودہ بات، بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا روزے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. حج کا اثر جنت کی جزا ہے. الحج المبرور ليس الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان کی بات سب سے بہترین عمل ہے. گناہوں کا مکمل کفارہ ہے، کیوم ولدتھ امہ، جس نے حج مبرور کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے، جیسا کہ اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اسلام بھائی چارے کا ذریعہ ہے. اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، امیر ہے غریب ہے، ایک لباس میں سب سر جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کفن اور موت کی یاد اور تیاری، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی کی تربیت، یہ مختلف اثرات ہیں عبادت کے مومن کی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ آج ہم متقی بھی ہیں، ہم کہتے ہیں متقی ہیں، ہم استغفار بھی کرتے ہیں صبح شام، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، یہ اثر پائے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی میں؟ کیا یہ خاص گروہ کے لیے تھا جو گزر گیا ہے، یا ہر دور میں تا قیامت ہر مومن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. یہ جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں قرآن اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہے، وہ میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس مطلب خلل اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. خلل اس مومن کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان عبادت کے بہترین اور عظیم اثرات سے محروم ہو رہے ہیں؟ نمبر ایک، الشرک، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی رکاوٹ عبادات کے ان بہترین اثرات کی ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں. نبی کی نبوت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے اگر شرک ہو جائے. ہر مومن کا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ شرک کا خطرہ کیا ہے. شرک کے ساتھ نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی، تو مومن کا ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ نماز کی نماز کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ روزہ دار کا روزہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ حاجی کا حج کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، آج لوگوں نے 40-40 حج کیے ہوئے اپنی زندگی میں، 40-40 حج، ایسے لوگ جانتا ہوں میں، لیکن جو ہی حج سے واپس جاتے ہیں، بلکہ میدان عرفات میں ہمارے ایک استاد ہیں، عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا مانگ رہا ہوں. ایک بزرگ سفید داڑھی میرے قریب آیا سامنے. اب اس دن ہر انسان اپنے حال میں ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کہ جب میری نظر اس شخص پہ پڑی، اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں اور داڑھی تر ہو چکی تھی. مجھے اس کی حالت پہ بہت رحم آیا، شفقت آئی کہ 70 سال کا بزرگ ہے یہ، حج پہ بھی آئے ہیں، میدان عرفات کے دن ہیں، اور دل میں یہ بھی خوش ہوئی کہ یہ بھی آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موقع دیا، اتنی زندگی دی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. کہتے قریب آیا اور اس شخص جب دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اے غوث میری مدد فرما. اس پاک جگہ پر میدان عرفات میں وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے میں نے اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونا شروع کر دیا زور سے. میں نے لوگ میری طرف متوجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر 70 سال کا بندہ یہ پتہ نہیں کتنی حج کر چکا ہے بیچارہ, میدان عرفات میں اس کو غوث ہی یاد ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی میدان عرفات میں نازل ہوتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, وہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کیوں آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کہ چہرے دیکھیں, منہ پر گرد و غبار ہے, ان کے بال بکھرے ہیں, ان کا لباس دیکھیں, کس لیے آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے ہیں اور تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گوار ہیں, میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ بیچارہ کھڑا ہے اس پاک جگہ پر اور غوث سے مدد مانگ رہا ہے. لئن اشرکت لحبطن عملک, شرک سے کوئی بھی عمل صالح نہیں رہتا, سارے کے سارے عمل 40 حج بھی ختم ہو گئے, لاکھوں نمازیں بھی چلی گئی, صدقات و خیرات بھی چلے گئے, کچھ نہ رہا. آج امت میں شرک ہے یا نہیں ہے, نظر آتا ہے نہیں آتا, کوئی مخفی چیز ہے. اسلامی دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قبر پرستی نہ آپ کو دکھائی دے؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک کے علاوہ. دیکھیں آپ تو شرک سب سے بڑی اور سب سے عظیم رکاوٹ ہے جو ہمیں ان عبادات سے محروم کر رہی ہے. نمبر 2, بدعت, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا, اپنے ڈھنگ سے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل بھی کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین نئی چیز ایجاد کی جس کے دین میں کوئی دلیل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. من اس موصول معنی الذي عام ہے سب کے لیے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, کوئی بھی ہو, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے, اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. جشن میلاد النبی مناتے ہیں, رجب کے کنڈے, محرم کا ماتم, ابھی محرم گزرا ہے, محرم کا ماتم آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑی مشکل سے کوئی آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو سزا دینا, مارنا, رونا, پیٹنا. نوحہ کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, جسے کوئی شخص مر جائے اور اس پہ نوحہ کرتے اس پہ لعنت ہے. اور یہ لوگ ہر سال میں محرم کے پہلے 10 دن جو ہیں ماتم کرتے رہتے ہیں. تو بدعت ایک بڑی اور رکاوٹ ہے جو ہمیں عبادات کے اثر سے محروم کرتی ہے. نمبر 3, جادو, السحر. جادو کتنا پھیلا ہوا ہماری امت میں, الا من رحم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد, اس احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, وہ کافر ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے جو شخص جادوگر کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا, صرف جاتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ کہتا کیا ہے 40 دن کی نماز نہیں, 40 دن کی نماز نہیں, کیوں پڑھے گا؟ نہیں, نماز ضرور پڑھے گا لیکن نماز کا اثر اس کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے آپ, بے برکت اور بغیر اثر کے نماز. نمبر 4, ریاکاری, ریا. عبادت تو کرنی ہے لیکن لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگ کریں, لوگ یہ کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, یہ حاجی صاحب ہیں, بڑے سے حج کیے ہوئے ہیں, اس کی نیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, آپ کے عمل کا دار و مدار سارے کا سارا نیت کے اوپر ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, 0% بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ نے عبادت کرنی ہے جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا اثر ضرور ملے گا. نمبر 5, بعض گناہ, بعض المعاصی. ایک روایت میں آیا ہے جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی, نماز پڑھتی اس کا اثر نہیں, وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. مرسات عدم الاستشعار بالعبادة. عبادت ہم کرتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی, محسوس ہوتا ہے بس نماز پڑھی, امام کے پیچھے پڑھی, جو ہی سلام پھیرا پتہ نہیں پہلی رکعت میں پڑھے کیا امام نے, کون سی سورت پڑھی ہے. ارے سورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی بعض اوقات, ہم سوچتے کہ پڑھا کیا امام نے, پتہ نہیں بس لوگوں نے پڑھی ہم نے بھی پڑھ لی, امام کے پیچھے پڑھ لی نماز. تو اس سے بعد کہ کیا اثر ہوگا آپ کی زندگی میں, اس کو پتہ نہیں آپ کو آپ نے عمل کی اس نماز میں پڑھا کیا, آپ نے امام نے پڑھا کیا ہے. وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. لم نعبد حق عبادته, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما شکرناك حق شکرك. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, ہم نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے, انہوں نے حق ادا نہیں کیا. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سارا قیام کرتے پاؤں مبارک سوج جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. تو آج ہم دو رکعت پڑھ کے سینہ تان کے چلتے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں, عبادت حق ادا نہیں کیا ہم نے, شکر کا حق ادا نہیں کیا. شکر ہم کہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ زبان سے, نہیں, یہ شکر کا تین حصے میں سے ایک حصہ ہے. 70% ہم جانتے ہیں شکر ہوتا کیا ہے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے, شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے توحید ہے کہ شکر اسی ذات کا کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, کسی اور کا نہیں. اور عمل سے بھی شکر ہے کہ ساری کی ساری نعمتوں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہیں ان کا اثر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں ان ساری نعمتوں کو لگا دو. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب عبادت, وقت کتنا باقی ہے؟ میں صرف 5 منٹ اور لوں گا, زیادہ وقت نہیں لیتا میں. اہم قواعد ہیں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں عبادت کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم نے آج یہ سمجھ لیے یہ کون سے قاعدے ہیں جن سے ہم ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نمبر ایک, یہ عبادت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم قاعد اور اصول ہیں. نمبر ایک, عبادت کی حقیقت توحید عبادت ہے. یہ حقیقت ہے عبادت کی. لذا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون, عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے. توحید العبادت کو اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر دو, توحید عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں سارے کے سارے مستحق صرف ایک ذات ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں, نفی ہے پہلے, کوئی بھی نہیں. الا اللہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر تین, جن انس کی تخلیق صرف اور صرف عبادت کے لیے کی گئی. آپ اور مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر چار, انبیاء اور رسول کے بھیجنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے, توحید عبادت. یعنی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ وہ لا الہ الا انا فاعبدون کل میں توحید کی حقیقت بیان کرے لوگوں کو, وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ. نمبر پانچ, آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر پانچ. نمبر چھ, اللہ تعالی کا بندوں پر سب سے پہلے اور عظیم حق ہے عبادت کا, توحید عبادت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ بیٹھے ہیں, گدھے پر دونوں سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں سیدنا معاذ سے, یا معاذ اتدری ما حق الله عباد ومحق العباد الى الله, کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ سمعت فرماتے ہیں اللہ و رسول علم، اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑا سب سے عظیم سب سے پہلا حق ہے اس بندے کا، اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نمبر 7، آخرت میں سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں، عبادت کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا کنتم تعبدون، سوال ہوگا قیامت کے دن، اور سب سے ہوگا من غیر ترجمان، ترجمہ والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہوگا. ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسول کیا لے کے ابھی میں نے بیان کیا ہے توحید عبادت. نمبر 8، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کی اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه انه لا يفلح الكافرون، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارا، کسی اور کے لیے عبادت صرف کی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. نمبر 9، قرآن اور حدیث میں کے نصوص میں جب بھی دعا کا ذکر کا لفظ آپ دیکھیں، دعا مطلقاً اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، صحیح ترمذی کی روایت میں. نمبر 10، عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے عبادت بدعت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. نمبر 11، ہر بدعت گمراہی ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 12، اللہ تعالیٰ سے محبت، ڈر اور امید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. یہ تین بنیاد ہر عبادت کی، محبت، ڈر اور امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سورۃ الاسراء نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وسیلت اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھتے کون زیادہ قریب ہیں، وہ جن کو پکارا گیا یا وہ جو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا، جن مومن ہو گئے، اور یہ انس جو ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ مومن نہ ہوئے، اپنی شرک پر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے وہ جن جو ہے وہ مومن ہو گئے، موحد ہو گئے، اور تم ایسے بے قدرے لوگ ہو کہ تم اس کے باوجود بھی ان جنوں کی عبادت کرتے ہو. سبحان اللہ. نمبر 13، اخلاص کے بغیر عبادت نہیں، انما الاعمال بالنیات. نمبر 14، اتباع کے بغیر عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورۃ الحشر نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے تھام لو، اسے لے لیں، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اور حدیث الموصی صلاۃ آپ جانتے ہیں، ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس شخص کو کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اخلاص تو دل میں تھا لیکن طریقہ درست نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو بغیر اتباع کی عبادت نہیں ہوتی. نمبر 15، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیت تو اچھی ہے، اچھا کام تو کر رہے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے ہماری. یاد یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. اور اس کی دلیل میں سنن دارمی میں ایک قصہ ہے سید عبداللہ بن مسعود کا، آپ جانتے ہیں بہت مشہور قصہ ہے، کہ مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع ہوئے اور اپنے سامنے گٹھیاں رکھ لی اللہ کے ذکر کے لیے. ایک شخص اس کے کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ. وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ، اس طریقے سے. تو سید عبداللہ بن مسعود خبر ملی، مسجد کوفہ میں آئے اور ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زندہ ہیں، صحابہ زندہ، صحابہ کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو؟ تو ایک شخص نے کہا خیر ہی تو کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا تو تم لوگ حق پر ہو اور ہم غلط ہیں، یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو. سبحان، کتنی پیاری بات ہے. راوی فرماتے ہیں اس روایت جو بیان کر رہے ہیں، قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہی لوگ جو بدعت کر رہے تھے مسجد کوفہ کے اندر، یہی لوگ تھے جو نہروان کی جنگ میں سن علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے خوارج کے ساتھ. سارے کے سارے وہی گمراہی کا دروازہ کھولا، خود بھی گمراہ اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا جو بیچارے عوام الناس سے جاہل تھے، اپنی شیطانیوں سے ان کو بھی اپنے راستے پہ لگا دیا. صحابہ کرام کے فرمان کو جس نے چھوڑا، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. ہماری دعوت بھی یہی ہے، قرآن سنت صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھو، اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے. دین کی سمجھ منحصر ہے صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ. تو نیت تو اچھی تھی ان کی، لیکن برے عمل اچھی نیت سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جس نے بھی عبادت اپنی مرضی سے کی، وہ حقیقت اپنے ہم نفس کے پیروی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اس امت میں اختلاف اور تفرقہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں سے زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا امت میں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. نمبر 18، ہر دور میں امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ توحید عبادت ہے. ہر دور میں مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب کیا کہتا تھا، نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، یہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر، ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، نزدیک کر دیں، بس یہ وجہ ہماری عبادت کی. ورنہ ہم جانتے پتھر کیا کر سکتے، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہمارے بس. آج کے مسلمان کیا کہتا ہے، غوث کون ہے، علی مشکل کشا کون ہے، یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ذریعے ہیں، ہم اس سے تھوڑی مانگتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے، لیکن یہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہر دور میں جھگڑا جو ہے توحید عبادت کی وجہ سے ہوا، اسی عبادت کی وجہ سے ہوا. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے، قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹنا ہے. وہ ان تنازع تم ویشے فردو اللہ اور رسول، کسی میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو واپسی ہے قرآن و سنت کی طرف. لیکن ایک اور شرط بھی ہے، قرآن سنت اور سلف صالحین کی طرف تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز دلیل کیا ہے، وہ 73 فرقے کی روایت کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں، کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم علماء انا علیہ الان و اصحابی، مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ کو انڈر لائن کر لیں آپ، صحابہ کا لفظ کیوں ہے؟ یہ کافی نہیں تھا کہ جس پر آج میں ہوں اسی راستے پہ چلیں گے؟ وہ اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ سے، یہ ایک ذریعہ ہے نجات کا، ورنہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج قادیانی قرآن حدیث کی دلیل بیان کرتا ہے، رافضی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، صوفی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم بات کرتے قرآن حدیث کی اور سلف صالحین کی سمجھ کی، صحابہ کرام کی سمجھ کی، صرف اتنا سا فرق ہے. آخر میں نمبر 20، العباد لا تسقط حتى الموت، عبادت کبھی ساقط نہیں ہوتی مرتے دم تک. ہاں مر جائیں گے آپ، پھر عبادت آپ پر ساقط ہوگی، ورنہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ عبادت کرنی ہے. اگر آپ کا جسم سارے کا سارا ختم ہو جائے، آپ کی صرف آنکھیں کام کر رہی ہیں اور آپ کا دل دماغ کبھی زندہ ہے، آپ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں، نماز ساقط نہیں ہوتی. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سورۃ الحجر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اعبد فعل امر ہے، حتى يأتيك اليقين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.